أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر اور تم میں سے کچھ مؤمن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر تمہاری صورتوں کو حسین بنایا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا تم لوگوں کے پاس ان پرانے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے، اور یہ سب بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ التغابن کی ابتدائی 8 آیات تھیں جنہیں میں نے تلاوت کیا اور جن کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان میں سے جو شروع کی 3 آیتیں ہیں اس سے متعلق بیان گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ 4 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ آسمان اور جتنے بھی آسمان ہیں اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ان کا علم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی جو ہے وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اور ایک جگہ میں ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر غیب کو اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز اور اس کا ماضی، اس کا حال اور اس کے تمام صفات اور اس کی کیفیات سب جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا جو علم غیب ہے اور علم شہادت ہے، کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور بڑے بڑے علوم عطا کیے ہیں، اور سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو۔ چنانچہ تمام مخلوقات میں آپ، تمام انسانوں میں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، لیکن عالم الغیب والشہادہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں کہا جا سکتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنے صفات کے اندر وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے ساتھ صفات میں کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت نمبر 4 کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ انسان بہت ساری چیزیں مخلوق سے چھپا لیتا ہے یا کم از کم چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ چھپتی نہیں ہے لیکن بہرحال کوشش کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ تو یہ کام چل سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ ظاہر کر دیں، کچھ چیزیں آپ چھپا لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ایک ایک چیز سے، ایک ایک نقل و حرکت سے واقف ہیں۔ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو۔ بعض کام وہ ہیں جو انسان سب کے سامنے کرتا ہے، لیکن بعض کام وہ ہیں جو انسان چھپ چھپا کے کرتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہونا یا چھپا ہوا ہونا یہ اس کے اپنے ذات کے اعتبار سے ہے یا مخلوق کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ ہود کی آیت ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستغفوا منہ، کہ یہ جو منافق ہیں یہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو پیچھے بیٹھ کر اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ سکیں، حضور سے چھپنے کی اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الاحین یستغشون ثیابہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار جس وقت میں یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت میں بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ کپڑوں کے اندر کیا کر رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک بات، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ علم میں ہے بلکہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں، جملہ بولتے ہیں، اچھا ہو یا برا، وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ باہر نہیں نکالتا مگر اس کے سامنے ایک نگران ہوتا ہے جو تیار بیٹھا ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے جو تیار بیٹھا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، چنانچہ وہ بات ضائع نہیں ہوتی۔ اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ فضا میں محفوظ ہے، اس لیے موبائل وغیرہ کے ذریعے سے اس وہ فضا میں جو ہمارے کلمات ہیں وہ کیچ کر لیے جاتے ہیں، دوسری جگہوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ سارے کلمات جو ہیں وہ جو دو آدمیوں کے درمیان ہوا میں بولے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، وہ محفوظ کر لیتی ہیں، اور سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں دکھا دیا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور محفوظ ہو رہی ہے، اور آدمی قیامت میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا، ممکن ہی نہیں ہوگا اس کے لیے انکار کرنا، اس لیے کہ آواز اس کی ہے، شکل اس کی ہے، ہر چیز سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس لیے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن بالکل ایک جیسا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرے جو اندر ہے باطن وہ ظاہر سے بہتر کر دیجئے اور میرے ظاہر کو بھی نیک کر دیجئے۔ عجیب دعا ہے، آدمی کا ظاہر نیک ہونا چاہیے، آدمی کا جو ظاہر ہے وہ صلاحہ کے مطابق ہونا چاہیے اور سنت کے قریب ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن جو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا باطن ہے وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں ہم نیک نظر آتے ہوں لیکن اندر ہمارے گند بھرے ہوئے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری چھپی ہوئی چیز کو ظاہر سے بہتر کر دیجئے۔ واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے جو ظاہری چیز ہے اس کو بھی نیک کر دیجئے۔ تو باطن بھی اچھا ہونا چاہیے، ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اندر کچھ باہر کچھ، اور اسی سے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ کوشش کریں گے کہ میں اس سے چھپا لوں اس سے چھپا لوں، ظاہر کچھ کروں اندر کچھ ہے، ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کریں گے، تو کھیلیں یا نہ کھیل سکیں لیکن نتیجہ ہوگا کہ خود آپ کا جو دماغ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، ہر وقت آپ پریشانی میں مبتلا رہیں گے، کیونکہ کسی کو آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں، ظاہر آپ کا کچھ ہے باطن کچھ اور ہے، تو آپ ڈبل مائنڈیڈ اور پتہ نہیں کتنے مائنڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ انسان الجھتا چلا جاتا ہے اپنی حرکتوں کے بنا پر۔ لیکن اگر انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور کوشش کرے کہ جیسا ظاہر ہے ویسے ہی باطن ہے، بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو، تو پھر اس صورت میں نفسیاتی امراض، پریشانیاں اور ذہنی الجھنیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ، تو یہاں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ اللہ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی بات کو، یعنی سینوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ آدمی دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے، تو یہ مخلوق کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو عالم الغیب والشہادہ ہیں اور جن کے سامنے چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز سب برابر ہے، اللہ تعالی کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اعزن اللہ من ذالک۔ اللہ تعالی تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمائی گئی کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ انسان کے سینے میں بہت راز ہوتے ہیں، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو جو اندر کی چیز ہے اس کو جاننے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ انسان کے سینے میں یعنی دل میں یا دماغ میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں، بعض خیالات اختیاری ہوتے ہیں، بعض خیالات غیر اختیاری ہوتے ہیں. بعض خیال وہ ہیں جو انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر آ جاتے ہیں، بلکہ انسان ان خیالات کے آنے سے پریشان ہوتا ہے. ان کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں وساوس کہا جاتا ہے. یعنی وہ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں آئے، آپ خود بھی ان کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کے آنے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیسے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں. یہ خیالات غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں اور یہ شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا نام قرآن مجید نے ذکر کیا کہ شیطان جو ہے وسواس خناس ہے. سورۃ الناس میں جو آخری سورۃ ہے قرآن مجید کی، اس میں فرمایا گیا من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے، تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، طرح طرح کے برے برے خیالات آدمی کے دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے. اب اگر آدمی ان خیالات کو نہ لے، بلکہ ان خیالات کے آنے سے پریشان ہو، تو اس سے آدمی کی نیکی کے اندر، آدمی کے تقوی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اور آدمی بالکل کوئی گناہگار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر اختیاری خیالات ہیں جو دل میں آئے ہیں، مگر آپ نے اپنے اختیار سے نہ ان کو پیدا کیا نہ اپنے اختیار سے ان کو باقی رکھا. تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں یہ معاف ہیں. اور قرآن مجید کی جو ایک آیت نازل ہوئی تھی جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں اگر تم ان کو ظاہر کرو گے یا تم ان کو چھپاؤ گے تو اللہ تم سے حساب لے گا. دلوں میں جو تمہارے خیالات ہیں ان کا اللہ محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب لے گا کہ تم دل میں کیا چیزیں پکا رہے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت ڈر گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، تو کیا ہر خیال پر ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو اگلی آیت نازل ہو گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور اسی سے علماء، فقہا، محدثین، مشائخ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دل کے خیالات غیر اختیاری ہوں اور آدمی نہ اپنے اختیار سے ان کو پیدا کرے نہ اپنے اختیار سے ان کو باقی رکھے، بلکہ بہتر یہ کہ ان کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ایسی غیر اختیاری خیالات کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا. اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے پر چلتا ہے، دین کے راستے پر چلتا ہے، نیکی کی توفیق ہوتی ہے، تو طرح طرح کے وساوس کا وہ شکار ہونے لگتا ہے اور دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، کبھی ایمان کے بارے میں، کبھی پاکی ناپاکی کے بارے میں، کبھی اور چیزوں کے بارے میں. تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں یہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہم پریشان ہو کر دین کو چھوڑ بیٹھے. اور قرآن مجید کی سورۃ المجادلہ میں فرمایا گیا انما النجوى من الشیطان، یہ جو چپکے چپکے تم سے کوئی بات کرتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے. انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشی کی جاتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، غمگین کر دے ان کو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن شیطان مسلمانوں کو، مومنین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے، غیر اختیاری خیالات پیدا کرنا ہے. یہ غیر اختیاری خیالات اگر آئیں اور آدمی ان سے پریشان ہو تو کوئی گناہ آدمی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ایسی غیر اختیاری خیالات تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی آتے تھے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، مگر ہم وہ خیالات اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے. ایسے خوفناک خیالات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجدتموہ، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، ایسی خیالات آتے کفریہ طرح طرح کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو سری ایمان کی علامت ہے. ایسے کفریہ خیالات کا آنا اور تمہارا ان خیالات سے پریشان ہونا سری ایمان کی علامت ہے کہ تم مومن ہو. کفریہ خیالات آ رہے ہیں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کفریہ خیالات آپ کے نہیں ہیں. اگر آپ کے اپنے ہوتے تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ لیکن الحمدللہ آپ ان کفریہ خیالات سے، گناہوں کے خیالات سے پریشان ہو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ جو کفریہ یا غلط خیالات ہیں تو یہ شیطان نے آپ کے دل میں ڈالے ہیں، اور شیطان آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، غمگین کرنا چاہتا ہے. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. تو غیر اختیاری خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جن سے خود مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ میرے دل میں کیسے کیسے خوفناک اور گندے اور ناپاک اور ایمان کے خلاف خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے خیالات پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، ایسے خیالات پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری ہے کہ ان خیالات کی طرف توجہ نہ کی جائے. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا یہ جو خیالات شیطان ڈالتا ہے تو یہ بجلی کی ننگی تار کی طرح ہے، بجلی کی ننگی تار کی طرح ہے کہ اگر آپ اس بجلی کی ننگی تار کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا، اور اگر آپ اس کو پکڑ کے دور پھینکنے کی کوشش کریں گے تو بھی کرنٹ پڑے گا. آپ کو تو چاہیے کہ اس بجلی کی ننگی تار کے قریب بھی نہ جائیں، ہاتھ ہی اس کو نہ لگائیں، کیونکہ ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ ضرور پڑے گا. چاہے آپ پکڑنے کے لیے ہاتھ لگائیں، چاہے آپ دھکا دینے کے لیے ہاتھ لگائیں، لیکن جب اس میں کرنٹ تیز آ رہا ہے وہ تو ہر حال میں آپ کو لگے گا. یہی حال ہے شیطانی خیالات کا، کہ شیطانی خیالات جب آئیں تو آدمی کو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان اگر دل میں برے برے خیالات، کفریہ خیالات ڈالے تو آپ اس سے بحث مت کرو، اس لیے کہ آپ شیطان سے بحث میں نہیں جیت سکتے، وہ بڑا تیز ہے، وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، وہ ایسے ایسے جوابات آپ کے دل میں ڈالے گا اور ایسے ایسے مزید شبہات آپ کے دل میں پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے شیطانی خیالات جب آئیں تو آدمی کو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، نہ جلبن نہ سلبن. حضرت حامی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات اگر آپ پڑھیں تو اس میں کئی جگہ 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 لکھا ہوا ہے. مرید بہت شکایت کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لکھتے تھے کہ ان خیالات کی طرف التفات نہ کریں, نہ جلبن نہ سلبن. نہ جلبن یعنی نہ تو ان خیالات کو کھینچیں, نہ سلبن نہ ہی ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور فرماتے تھے کہ جب ایسے خیالات آئیں تو ان کی طرف بالکل التفات مت کرو, نہ جلبن نہ سلبن, بلکہ فرمایا کسی تیسری چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کسی جائز چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس میں مجھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا کہ افلاطون کی ملاقات ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے, تو افلاطون نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اگر آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں تیر بن جائیں, نشانہ آدمی ہو, چلانے والا اللہ تعالی ہو, تو آدمی ان مصیبتوں سے بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیروں سے بچنا چاہے جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ تیر سامنے والے کو لگتا ہے اور جو تیر چلا رہا ہے اس کے پاس جب جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو تیر لگنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی لیے قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی برے خیالات دل میں پیدا ہوں فوراً کیا کہو, قُل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اے پروردگار میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, یہ شیطان مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, میرے دل میں بہت خیالات برے برے ڈال رہا ہے, یا اللہ آپ کی پناہ. بحث مت کرو شیطان سے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ, اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا اب شیطان اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. آپ نے کہا یا اللہ آپ کی پناہ, اب آپ اس کی پناہ میں چلے گئے, اب شیطان آپ کا کیا بگاڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا, بس یہ ساری چیزوں. اب یہ جو آخری سورت ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, تو جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس کے شر سے اگر پناہ مانگنی ہے, پناہ کس کی مانگیں گے, کس کی پناہ میں آئیں گے؟ اللہ کی جو رب الناس ہے, ملک الناس ہے, الہ الناس ہے. تو جو غیر اختیاری خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو معاف ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے. اور جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ کسی تیسری چیز کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے, جتنا آدمی خالی بیٹھے گا اتنی خیالات اس کو تنگ کریں گے. ہمارے طالب علم ساتھی جو ہے نا, وہ کبھی کبھار شکایت کرتے ہیں کہ بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. میں نے کہا یہ خیالات اس وقت آتے ہوں گے جب آپ چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہوں گے. کہہ لیں ہاں اسی وقت آتے ہیں. اور میں نے کہا جب فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہو کک مارنے کے لیے, یا جناب کیچ پکڑنے کے لیے, یا بالنگ کرانے کے لیے, کہ اس وقت بھی خیال ہے؟ کہا جی نہیں, اس وقت تو کوئی خیال نہیں آتا. وجہ یہ کہ ساری توجہ جو ہے نا اب ایک طرف ہو گئی. جب ساری توجہ ادھر ہو گئی تو النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد, یہ فلسفے کا اصول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک انسان جو ہے بیک وقت دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, ادھر بھی اور ادھر بھی, یہ مشکل ہے. یا ادھر متوجہ ہو جائے گا یا ادھر متوجہ ہو جائے گا. تو اگر آدمی کسی جائز چیز کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ کی طرف متوجہ ہو جائے, یا کسی جائز چیز کی طرف متوجہ ہو جائے, تو وہ جو شیطانی خیالات ہیں ادھر سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. اسی لیے خالی نہ بیٹھ, کچھ کیا کر, کپڑے ادھیڑ ادھیڑ کر سیا کر. اردو کے محاورہ مشہور ہے کہ آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے, خالی بیٹھے گا تو طرح طرح کے خیالات آئیں گے, طرح طرح کی آدمی غلطیوں میں مبتلا ہوگا, اور آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا رہے, تھک کے سو جائے, بس بہترین زندگی. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ دنیا اس لیے اچھی کہ جب صبح سے شام تک آدمی کام کرے گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کمائے گا ہی، کچھ نہ کچھ تجربہ ہی حاصل ہوگا، تو دنیاوی طور پر بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور پھر تھک تھک آ کے سو گیا، گناہوں سے حفاظت ہو گئی۔ کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی کمانے کے لیے جا رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کی خدمت کر رہا ہے، کبھی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، کبھی پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اب ہر وقت مصروف ہے، اور پھر شام کو تھک کے سو گیا، دوپہر کو تھک کے سو گیا۔ بہترین آدمی ہے یہ کہ، اور یہ شیطانی وساوس سے محفوظ۔ اور آپ جب بیٹھے ہوں گے آرام سے، چاہے تسبیح ہاتھ میں کیوں نہ ہو، سبحان اللہ کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن شیطان اپنے خیالات آپ کے دل کے اندر ڈالتا رہے گا۔ تو یہ تو غیر اختیاری خیالات ہیں جن سے بچنے کا طریقہ میں نے عرض کیا، اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ آدمی ان کو برا سمجھتا ہو، لیکن وہ خیالات جو آدمی اپنے دل کے اندر اپنے اختیار سے پیدا کرے، اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ جیسے حسد ہے، آپ بیٹھے جل رہے ہیں کہ اس آدمی کو یہ چیز کیوں ملی ہے، ملنی مجھے چاہیے تھی، اب حسد کر رہے ہیں آپ، تو یہ حسد جو ہے نظر تو نہیں آتا، یہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں لیکن جل رہے ہیں کہ فلاں کے پاس بھی چیز کیوں ہے، اور فلاں کے پاس وہ چیز کیوں ہے، اور فلاں کے پاس وہ چیز کیوں ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ تقسیم نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیوں کی، فلاں کو فلاں چیز کیوں دی، فلاں کو فلاں چیز کیوں دی، فلاں کو فلاں چیز کیوں دی۔ ارے بھائی، یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو رہا ہے، تقدیر پر اعتراض ہے۔ تو یہ جو حسد ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ رکھنا، آپ جانتے شب برات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جس آدمی کے دل میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو دل میں خیالات ہیں، یہ دو قسم کے ہو گئے، بعض اختیاری ہوتے ہیں، بعض غیر اختیاری۔ آپ بیٹھے گناہ کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ میں کل کو یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، یہ تو آپ پروگرام بنا رہے ہیں۔ شیطان نے کچھ شروع میں بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہو، ڈال دیا ہو، باقی تو سارا کام تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اپنے اختیار سے برے خیالات دل میں پکائے جاتے ہیں، یا برے خیالات کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے، یا برے خیالات سے آدمی لذت لیتا ہے، برا خیال آیا آپ نے مزہ لینا شروع کر دیا، کسی نامحرم کا یا زنا کا یا گناہ کا لذت لینی شروع کر دی، تو یہ جو اپنے اختیار سے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے لذت لینی شروع کر دی، اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ اب یہ جو سینوں کی بات ہے، اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس لیے فرمایا گیا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ گویا ہمیں تنبیہ کر دی گئی کہ ذرا اپنے دل کے خیالات اور دماغ کے خیالات کی بھی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت تم گناہوں کے خیالات میں مست رہو، اور گناہوں کے خیالات اور گناہوں کے کا پروگرام بناتے رہو۔ دیکھنے میں تو آپ نیک ہو گئے، دیکھنے میں لوگ نہیں سمجھیں گے کیا کر رہا ہے، لیکن دل میں جو یہ خیالات آپ لا رہے ہیں اور گناہوں کا پروگرام بنا رہے ہیں اور گناہوں کی ترتیب دے رہے ہیں، یہ سارا کا سارا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اس کے اوپر مؤاخذہ ہے۔ باقی جو غیر اختیاری خیال آ جائے شیطان کی طرف سے، وہ من جانب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ الم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟ اب ہم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اور فرعون اور اس کی قوم، یہ سارے کے سارے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ہمیں ان کافروں کی طرف متوجہ کیا جو پہلے گزر چکے ہیں, اور فرمایا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ, کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا, تم سے پہلے کفر کیا تھا. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ, انہوں نے اپنے معاملات کا وبال چکھا, جیسا کیا ویسا بھرا, انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قومیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دنیا میں انسان آتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی عمر ہوتی ہے رہتا ہے چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتاتے ہیں کہ جو قومیں آئیں چلی گئیں, تم بھی آئے ہو تم بھی چلے جاؤ گے, تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا. فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے اپنے کیے کی سزا بھگتی. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے, یہ اس لیے کہ ان کافروں کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے. فقالوا ابشر يهدوننا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا, چنانچہ انہوں نے کفر کیا. وتولوا, اور انہوں نے منہ موڑ لیا. واستغنى الله, پھر اللہ بھی مستغنی ہو گیا. واللہ غنی حمید, اور اللہ تعالی بے نیاز ہے قابل تعریف ہے. یہاں اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو پرانے کافر تھے, کافر اقوام تھیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, قوم نو, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم فرعون وغیرہ, ان سب میں ایک خرابی خاص تھی, وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. وہ ہی چاہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اپنا کوئی پیغمبر بھیجنا ہے تو فرشتہ بھیجے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے وقالوا لولا انزل علی ملک, کہ کافروں نے یہ کہا کہ حضور کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. اول تو وہ کہتے تھے کہ جناب نبی جو ہے وہ انسان ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اگر انسان ہو تو اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہونے چاہیے جو کمالات وغیرہ دکھائیں تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ولو انزلنا علیہ ملکا لقضی الامر, اگر فرشتہ نازل بھی کر دیا جاتا تو پھر معاملہ پورا کر دیا جاتا, کیونکہ وہ غیب شہادت بن جاتا, اور اگر وہ فرشتے آ جاتے پھر اس کے بعد ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت نہ ملتی, فوراً ہلاک کر دیے جاتے. تو یہ پرانی اقوام کا ایک مرض ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, چاہتے تھے کہ جو نبی ہے وہ انسان نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان میں کافروں کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, اس رسول کو کیا ہو گیا, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے. کافروں کا قول نقل کیا جا رہا ہے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ والا ہے, رسول ہے, پیغمبر ہے, ولی اللہ ہے, ایک تو اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے, اور دوسرے کے بازار نہیں جانا چاہیے. قرآن مجید نے آگے جا کر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں, إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں بھی جاتے تھے, ایک عام انسان کی طرح وہ زندگی گزارتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک عام انسان کی طرح کی زندگی تھی. آپ کی بیویاں بھی تھیں, آپ کے بچے بھی ہوئے, آپ کے جناب تجارت بھی تھی, آپ بازار بھی تشریف لے جاتے تھے, آپ چیزوں کو بیچتے بھی تھے, آپ چیزوں کو خریدتے بھی تھے. سارے جو ایک عام انسان کی زندگی ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے تھے, اور پھر یہ دکھاتے تھے کہ دیکھو ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار کر بھی آدمی قرب الہی کے اعلی مقام تک پہنچ سکتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کافر جو ہیں ان کو ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ جو رسول اور پیغمبر ہے وہ انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بزرگ جو ہے نا وہ بس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فرشتہ ہو بالکل, حالانکہ بھائی وہ تو انسان ہے. ہمارے ایک دوست ہیں انڈیا میں دارالعلوم دیوبند میں استاد بھی ہیں, تو وہ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں تو لوگ کسی کو بزرگ ہی نہیں سمجھتے جب تک کہ چار آدمی اس کو اٹھانا شروع نہ کرتے. یعنی جب تک وہ اپنے پاؤں سے چل پھر رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی خود چل رہا ہے پھر رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ نہیں, لیکن اگر دو آدمی اس کو اٹھانے لگے, چار آدمی اس کو اٹھانے لگے, کہتے ہیں اب یہ بزرگ ہو گئے. تو جتنا معذور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی چست انسان تھے. حدیث میں آتا ہے آپ گھوڑے کے اوپر بھی سوار ہوتے تھے تو اچھل کے سوار ہوتے تھے, اور 63 سال آپ کی عمر مبارک تھی, اور آخری سال جو آپ نے قربانیاں کی تو 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نحر کیے تھے, اور نحر بھی اس طریقے سے کہ نیزے کے ساتھ اونٹ کھڑا تھا, اونٹ آتے جا رہے تھے, خود اپنی گردن پیش کر رہے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے ان کو اس طریقے سے نحر کر رہے. 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے, اور یہ آپ کے وصال سے صرف 2 مہینے پہلے کی بات. اتنی طاقت آپ کے اندر تھی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو معذور ہوگا نا بس وہی بزرگ ہو سکتا ہے, اور یہ وہی غلط نظریہ ہے کہ جو چلتا پھرتا انسان ہے یا عام زندگی گزارنے والا انسان ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ جو عام زندگی گزارنے والا ہے اگر وہ قدم قدم پر گناہوں سے بچتا رہے وہی سب سے بڑا ولی اللہ. اگر قدم قدم پر وہ گناہوں سے بچتا رہے, فرائض واجبات حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا رہے, اس سے بڑھ کے ولی اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور وہی نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت تھی, کپڑوں کے تاجر تھے, بلکہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دکان دیکھی ہے جو اسی زمانے کی تھی, اسی انداز کی تھی بالکل, اور لوگ کہتے تھے کہ اس کی اینٹیں بدلی ہیں لیکن اس کی جو ہیئت ہے وہ وہی پرانی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو دکان پہ جانے لگے, کپڑوں کی دکان تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دکان پہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ امت کا کیا بنے گا, آپ کو تو پر تو امت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا پھر میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے حقوق ضائع کرتا ہے وہ امت کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. امت کے اندر عورتیں اور بچے شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ امت جو ہے امت اسلامیہ, اس کے اندر بیوی بچے بھی شامل ہیں یا وہ امت سے مسلمہ سے خارج ہو گئے ہیں؟ ارے بھائی وہ بھی تو امت کے اندر داخل ہیں. آدمی تو سب کے حقوق ادا کرے گا تبھی تو وہ امت کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشہور جملہ فرمایا کہ اگر میں ان کے حقوق ضائع کروں گا تو میں ان کے ماں سوا کو اور زیادہ ضائع کروں گا، اگر میں ان کا حق ادا نہیں کروں گا تو امت کے حقوق میں کیسے ادا کروں گا، یہ بھی تو امت کے اندر داخل ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ کیا کہ آپ کے لیے کوئی بیت المال سے وظیفہ متعین کرنا چاہیے تاکہ گھر کے اخراجات چل سکیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے وظیفہ متعین کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے افضل ترین انسان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک تجارت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے رزق حلال، اور اس کے ساتھ ساتھ اب صدیق تھے، صدیق اکبر تھے، تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے۔ تو ایک عام زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آدمی ولایت کے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو اکابر ہیں تو وہ ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتے، وہ ترک معاصی کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں گناہوں کو ترک کرو، دنیا کو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ دنیا کو کیا، دنیا تو خود اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب اپنے آپ کو آپ قتل کر دیں، خودکشی کر دیں، تبھی تو دنیا سے جا سکتے ہو، ورنہ تو اوپر دنیا، نیچے دنیا، دائیں دنیا، بائیں دنیا، کہاں سے دنیا سے کیسے چھوڑ، نلکا ہے، پانی ہے، بجلی ہے، نیچے فرش ہے، اوپر چھت ہے، ساری دنیا ہی تو ہے، دنیا سے کیسے چھوڑ سکتا ہے آدمی۔ ہاں، معاصی کو چھوڑنے کا حکم ہے، اس دنیا میں رہ کر معاصی سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرنا ظاہراً و باطناً، یہ ہے کمال کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے ظاہراً اور باطناً۔ تو کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر وہ ہو جو انسان نہ ہو، لیکن قرآن نے یہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ جو انہوں نے کفر کیا یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، چنانچہ انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا، پشت پھیر لی، واستغنى اللہ، اور اللہ مستغنی ہو گیا، اللہ مستغنی ہو گیا۔ عجیب یہ آیت ہے قرآن کی، فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ مستغنی ہو گیا، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اس وقت جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، لیکن اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہٹتا ہے، منہ موڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آہستہ آہستہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کو جا کر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب بندہ چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن اگر نعوذ باللہ اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، تو قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تو ہم تمہیں اللہ کی رحمت زبردستی چپکا دیں جبکہ تم اللہ کی رحمت کو ناپسند کرتے ہو؟ ایک آدمی اللہ کی رحمت نہیں لینا چاہتا، نعوذ باللہ من ذلک، اور منہ موڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتے پھر اس کو، یہ تو جو ہاتھ پھیلاتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے اسی کی طرف رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مستغنی ہو، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لے، تو اللہ بھی مستغنی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا، واستغنى اللہ، اور اللہ مستغنی ہو گیا، اللہ بھی ان سے لاپرواہ ہو گیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے، جو کرتا ہے قابل تعریف ہے. لیکن رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو خود اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو. باتیں تو بہت ہیں، لیکن بس اتنی بات اگر ہم سمجھ لیں تو بھی ہمارے لیے کافی ہے. ترجمہ آخری دو آیتوں کا پھر سے سن لیجئے. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کی بات سے جاننے والا ہے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، تو انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا، تو اللہ بھی مستغنی ہو گیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں میں شامل رکھیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم آپ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے. یا اللہ، ہم آپ کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت میں شامل فرمائیے، اپنی رحمت کی بھیک مانگنے والوں میں ہمیں شامل رکھیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں انابت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، استغفار کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ، اپنی رحمتوں سے اور مغفرتوں سے ہماری دنیا اور آخرت درست فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں منہ پھیرنے سے محفوظ رکھیے، اعاذنا اللہ من ذلک. یا اللہ، کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ اپنی رحمتوں کا ہمیں مورد بنائی رکھیے. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنہ ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.